حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صلوات الله على محمد. انسان اپنی خلقت کے لحاظ سے اور اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اور جو کچھ اس کے لیے قرار دیا گیا ہے، اس لحاظ سے ایک مخلوق ہے کہ جو سفر طے کر رہا ہے پروردگار کی جانب، لقائے پروردگار کا سفر ہے جو اسے طے کرنا ہے اور انسان طے کرتا ہے. یہ ہے کہ کچھ لوگ خود یہ سفر طے کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ سفر طے کرایا جاتا ہے. یہ جو فرق ہے قرآن کی آیات سے کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا گیا کہ کچھ لوگ راجعون کی منزل میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ترجعون کی منزل میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ خود پروردگار کی طرف شوق سے، عشق سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو مجبوراً یہ سفر طے کرنا پڑتا ہے اور ان کو کرایا جا رہا ہوتا ہے. اسی لیے سفر کا انداز بھی الگ الگ ہوتا ہے، حتیٰ موت کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. وہ جو خود یہ سفر طے کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی آسان، بہت ہی لذت بخش، بلکہ روایات کی تعبیر کے مطابق جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے اس طرح موت آ جایا کرتی ہے. لیکن جن لوگوں کو یہ سفر طے کرایا جاتا ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. مشکلات کم و زیادہ ہے انسان کے اعتبار سے، کسی کے لیے کم مشکل ہے، کسی کے لیے زیادہ مشکل ہے. یعنی جس قدر غیر الہی چیزوں سے رابطہ مضبوط ہے اتنی ہی زیادہ رابطے کو توڑنا مشکل ہے. چونکہ رابطہ ٹوٹنا ہے انسان کا، یعنی موت آ کر کچھ رابطوں کو توڑ دیتی ہے، کچھ اسباب کو منقطع کر دیتی ہے. اب یہ رابطے کے اوپر انسان کے ہے کہ وہ رابطہ کس نوعیت کا ہے، کس طرح کا ہے، کس شدت کا ہے، کتنا زیادہ مضبوط رابطہ ہے. اگر اس دنیا کے سارے رابطوں پر الہی رنگ ہے تو یہ رابطوں کو توڑنا بھی بہت ہی آسان ہے، لیکن اگر رابطوں پر الہی رنگ نہیں ہے تو اس کا توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی رابط، یہ چونکہ یہ فطری چیز ہے، یہ نیچرل چیز ہے، یہ بالکل منطقی چیز ہے. روایت میں یوں ہی نہیں کہا گیا کہ کچھ لوگوں کی موت اس طرح آئے جس طرح پھول نکل سے خوشبو نکلے، اور کچھ لوگوں کی موت اس طرح آئے جیسے کانٹوں پر ریشم کا کپڑا ڈال کر اسے کھینچا جائے تو تار تار الگ ہو جائے، یہ بالکل فطری چیز ہے، بالکل نیچرل سی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے رابطے کے اوپر ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کا رابطہ اس دنیا کی چیزوں سے کس نوعیت کا ہے. اگر یہ رابطہ الہی رابطہ ہے، زندگی الہی زندگی ہے، زندگی کا رنگ الہی رنگ ہے، تو یہ سب کچھ رابطہ بہت اچھا ہوتے ہوئے، بہت حسین ہوتے ہوئے، لیکن اس کی لو اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے، سفر اللہ کی طرف جا رہی ہے. رابطہ اللہ کی طرف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا نہ کرے، بچوں کا حق ادا نہ کرے، معاشرے کا حق ادا نہ کرے، نہ، بہترین شکل میں، بہترین شکل میں ادا کرے، لیکن ان سب پر رنگ جو چڑھا ہوا ہو وہ الہی رنگ ہو. عرفان کا مطلب یہ ہے کہ اس پر رنگ جو چڑھا ہوا ہو وہ الہی رنگ ہو. لیکن اگر نہیں، الہی رنگ نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ اس دنیا میں بھی کسی کا حق ادا نہ کر رہا ہو. اور زیادہ یہی ہوتا ہے، نہ وہ بچوں کا حق ادا کر پا رہا ہے، نہ بیوی کا حق ادا کر پا رہا ہے، نہ بھائی کا حق ادا کر پا رہا ہے، نہ دولت جو کمائی ہے اس کا صحیح حق ادا کر پا رہا ہے، نہ جو گھر بنایا ہے اس گھر کا صحیح حق ادا کر پا رہا ہے، لیکن رابطہ بہت گہرا ہے، حق نہیں ادا کر رہا ہے لیکن رابطہ بہت ہی گہرا بنا کے رکھا ہے. تو اب اس رابطے کو، موت یعنی آ کے ان رابطوں کو توڑ دینا، موت یعنی جو مادی سارے رابطوں کو توڑ دینا، موت یعنی انسان کے اپنے جسم سے رابطے کو توڑ دینا. تو جب یہ رابطہ ٹوٹے گا، ایسا ٹوٹنا کہ جس کے لیے انسان آمادہ نہیں ہے، جس کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ حالت اس کو روایت میں یہ بیان کی گئی کہ جیسے تار تار ہو جائے کپڑا، کھینچا جائے انسان کو، کپڑے کو کھینچا جائے. لہذا وہ لوگ جو آمادہ ہوتے ہیں، ان کے لیے مقتل میں جانا ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جو آمادہ ہو وہی چلے. کربلا کا عرفانی پہلو، جو یہ گفتگو کا موضوع ہے، امام حسین نے کہا کہ جو آمادہ ہو وہی چلے، جو سب کا حق ادا کر رہا ہو لیکن رابطہ اللہ سے ہو. دو چیزوں کے درمیان میں فرق لازم ہے. حق سب کا ادا کرے لیکن اللہ کے لیے. مثلا قوم کا حق ادا کرے لیکن یہ بھی اللہ کے لیے، گھر والوں کا حق ادا کرے لیکن اللہ کے لیے، قوم کے لیے نہیں. مثلا اگر ایک ذاکر کو ساری فکر یہ ہو کہ ہمیں صرف قوم کے لیے جو کچھ کرنا ہے قوم کے لیے کرنا ہے، تو قوم جو چاہے گی وہ کر رہا ہوگا. لیکن اگر اس کی فکر یہ ہو کہ نہیں، قوم کی خدمت کرنا ہے لیکن اللہ کے لیے، تو بہت فرق ہو جائے گا، بہت فرق ہو جائے گا. گھر کے سارے حقوق ادا کرنا ہے، گھر والوں کے حقوق ادا کرنا ہے لیکن اللہ کے لیے، تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہو جائے گا. اور اسی کو جب انسان کی زندگی پر یہ رنگ آتا ہے اللہ کے لیے، اور یہ انسان کو تھوڑا ایک معرفت کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، یہیں پہ عرفان کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا معرفت کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، یہ کام بہت ہی آسان بھی ہو جاتا ہے اور بہت ہی لذت بخش بھی ہو جاتا ہے. یعنی اگر اللہ کے لیے انسان امور کو انجام دینا شروع کر دے تو یہ کام آسان بھی ہے، لذت بخش بھی ہے. مثلا تعلیم ہو، تعلیم پیسہ کمانے کے لیے وہ اور تعلیم ہے، لیکن تعلیم اور بڑے مقصد کے لیے ہو تو یہ تعلیم اور ہے، دونوں میں فرق ہو جائے گا. حتیٰ مادی ترین چیز میں بھی الہی رنگ پیدا ہو سکتا ہے. مثلا کھانا کھانا، کھانا کھانا نہایت ہی ایک مادی امر ہے، لیکن اس مادی امر میں بھی الہی رنگ پیدا کر دے تو شکل بدل جاتی ہے، کھانا کچھ اور ہو جاتا ہے. یعنی یہ ظاہر جو دسترخوان پہ رکھا ہوا وہی ہے، لیکن کھانا دو طرح کا ہو جاتا ہے، ایک وہ کہ جو صرف کھانے کے لیے کھا رہا ہے، ایک وہ کہ نہیں، کھانے کے لیے نہیں کھا رہا بلکہ کسی اور چیز کے لیے کھا رہا ہے. دونوں میں فرق ہو جائے گا. وہ اور کیا ہے، اس میں بھی درجات بہت سارے ہیں. اب جو دعائے کمیل میں جملہ پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قب علی خدمت کا جوار ہی وشدد العظیمت جوان ہی، اے میرے اللہ میرے جوارح میں، یعنی اعضاء و جوارح میں طاقت پیدا کر اپنی خدمت کے لیے. قوے یعنی قوت پیدا کر، قوت سے بنا، قوے اللہ خدمت کا جوار ہی، میرے اعضاء و جوارے میں قوت پیدا ہو تیری خدمت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے، جوارے میں، اور جوانے یعنی جو ظاہری اعضاء بدن، جوانے یعنی جو اندرونی تمام اعضاء اور اندرونی صلاحیتیں ہیں، وشدد علی العظیمت جوان ہی، اور بڑے عزم کے لیے، عظیمہ یعنی بڑے بڑے ارادوں کے لیے، بڑے بڑے مقصد کے لیے ہمارے اندر مضبوطی پیدا کر، فرق ہو جاتا ہے، یعنی حالتیں انسان کی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہ اس سفر کا نام کہ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد تبدیل کر لے، اپنی زندگی کا رنگ بدل لے، قرآنی تعبیر یہ ہے، قرآنی تعبیر میں مقصد نہیں بلکہ قرآنی تعبیر میں ہے رنگ، کہ جو آیت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آپ کی خدمت میں اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن، زندگی کا الہی رنگ اور الہی رنگ سے زیادہ کون سا رنگ خوبصورت ہے، احسن کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے کہ الہی رنگ سے زیادہ حسین کوئی رنگ نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے انسان ایک نہایت ہی مادی کام کر رہا ہو لیکن اس کام میں رنگ الہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان بہت ہی مقدس کام کر رہا ہو لیکن اس کام کا رنگ الہی نہ ہو، یہ دونوں حالتیں ممکن ہیں۔ مثلا ایک انسان کھیتی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کہیں کالج یونیورسٹی میں جا کے پڑھ رہا ہو، لیکن سوچ انسان کی ایسی ہے کہ اس کا رنگ رنگ الہی ہے، ممکن ہے یہ، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، مجلس پڑھ رہا ہے، مجلس قائم کر رہا ہو لیکن اس کا رنگ الہی رنگ نہیں ہو بلکہ رنگ کوئی اور ہو، یعنی کام بہت بڑا کر رہا ہے، کام بہت ہی مقدس کر رہا ہے۔ اور یہی فرق ہے، ہماری نگاہیں فقط کام کو دیکھتی ہیں، ہماری نگاہیں کام کرنے والے کی نیت کو نہیں دیکھتی، ہماری مشکل یہ ہے، اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، دیکھنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اپنے عمل کی نیت تو انسان دیکھ رہا ہے، دوسروں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے عمل کی نیت انسان دیکھے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے ممکن ہے بہت بڑا عمل کر رہا ہو لیکن نیت اگر پست ہے تو عمل بھی پست ہو جائے۔ مسجد بنا رہا ہے، کعبہ بنا رہا ہے، مسجد حرام بنا رہا ہے، مسجد نبوی بنا رہا ہے، عزا خانہ تعمیر کر رہا ہے، فرش عزا بچھا رہا ہے، مجلس قائم کر رہا ہے، لاکھوں خرچ کر رہا ہے، لیکن وہ جا کے خود ہی سوچے کہ اس بڑے عمل کی نیت کیا تھی ہماری، اگر اس عمل کا رنگ الہی تھا تو یہ بڑا عمل بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا، لیکن اگر اس بڑے عمل کا رنگ الہی نہیں تھا تو ہماری نگاہ میں بڑا ہے وہ لیکن اللہ کی نگاہ میں بڑا نہیں، جو رنگ اس کا الہی نہیں، کیونکہ اسی لیے پر صبغت اللہ الہی رنگ، زندگی کا الہی رنگ، اور الہی رنگ ومن احسن من اللہ صبغتن، الہی رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کیا ہے؟ اصل قرآن نے یہ نہیں کہا کہ الہی رنگ جو ہے وہ بہت مقدس ہے، بہت پاکیزہ ہے، بلکہ کہا کہ خوبصورت ہے، رنگ جو ہے خوبصورتی سے تعلق رکھتا ہے، رنگ جب انسان دیکھتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، رنگ اچھے ہی کے لیے ہوتا ہے، رنگ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، لیکن جتنے بھی مادی رنگ ہیں وہ کہیں اور خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، اور جو زندگی کا رنگ ہے وہ انسان کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ مادی رنگ سب کو دکھتے ہیں لیکن زندگی کا رنگ انسان کو خود دکھتا ہے، وہ خود آ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا رنگ کون سا رنگ، یہ نہیں کہ الہی رنگ کا مطلب یہ کہ چلو گھر سب کچھ سارا کام چھوڑو اور آ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ تاکہ الہی رنگ نا، اس سے بلکہ اسلام منع بھی کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو زیادہ اگر مسجدوں میں بیٹھتے ہیں ان سے کہتا ہے باہر نکلو، کتنا بیٹھے رہو گے، بس بھی کرو۔ یہ بعض لوگوں کو ڈانٹا بھی ہے، وہ جو سب کچھ کام دھام چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، تسبیح لے کر مصلی بچھائے ہوئے، ان کو ڈانٹ پڑی ہے، اسلام نے آ کر ڈانٹا ہے، رسول اللہ نے ڈانٹا ہے، امیر المومنین نے ڈانٹا ہے، واقعات موجود ہیں، نجب البلاغہ میں واقعہ موجود ہے، عاصم اس کے بھائی کا واقعہ، رسول اللہ کے زمانے میں واقعہ موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا رحبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ نہیں ہے، یعنی الہی رنگ پیدا کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے انسان آ کر تسبیح ہاتھ میں لے لے یا مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، الہی رنگ پیدا کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو بھی تمہاری ذمہ داری ہے اسی کو انجام دو، فقط رنگ تبدیل کر لو، یعنی فقط اپنی نیت کو تبدیل کر لو، نیت تبدیل کر لو گے، اور یہ پیدا کہاں سے ہوگا، یہی چیز ہے جو عرفانی نگاہ انسان کی، معرفت کی نگاہ، معرفت کی نگاہ یہ حالت انسان کی پیدا کرتی ہے، اگر انسان کے پاس معرفت نہیں ہے تو کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے کام کر کے، اور تاریخ دیکھتی ہے صرف کام کو، تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ فلاں نے 400 سال پہلے، فلاں نے 800 سال پہلے، فلاں نے 1000 سال پہلے یہ کام کیا تھا، یہ تاریخ کی نگاہ ہے، یہ ہماری اور آپ کی نگاہ ہے، لیکن فرشتوں کی نگاہ کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ عمل کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، عامل کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، یعنی پہلے عامل کو دیکھتی ہے پھر عمل کو دیکھتی ہے، پہلے عمل کرنے والے کو دیکھتی ہے پھر عمل کو دیکھتی ہے، پہلے عمل کرنے والے کی نیت کو دیکھتی ہے پھر اس کے نتیجے کو دیکھتی ہے، اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل دیکھنے کے لائق ہے، ورنہ پھر دیکھتے ہی نہیں، فرشتوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، لہذا کربلا پہ جو رنگ سب سے زیادہ غالب رنگ ہے، وہ توجہ کریں یہاں سے، کربلا پہ جو سب سے زیادہ غالب رنگ ہے وہ عرفانی رنگ ہے، کربلا میں اور بھی پہلو ہیں، یعنی یہ نہیں کہ یہ میں نے شاید جملہ غلط کہہ دیا کہ سب سے زیادہ غالب رنگ نا، بلکہ کربلا کا رنگ ہی فقط عرفانی رنگ ہے، رنگ اگر دیکھا جائے، ہاں پہلو کے اعتبار سے اور دیکھیں تو کربلا میں تربیتی پہلو بھی ہے، اخلاقی پہلو بھی ہے، اجتماعی پہلو یعنی سوشل پہلو بھی ہے، سیاسی اہم پہلو ہے کربلا کا، ان حکومت کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا اس طریقے سے نہایت ہی ایک سیاسی عمل ہے، لیکن سیاسی عمل کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑا اجتماعی عمل ہے، اجتماعی عمل یعنی اس لحاظ سے کہ معروف کو آ کر رائج کرنا، منکر سے آ کر جنگ کرنا، امت کی اصلاح کرنا، یہ سب اس کا اجتماعی عمل ہے، یعنی سوشل عمل کی جس کا سوسائٹی کو اس زمانے کی سوسائٹی اور بعد میں قیامت تک آنے والی سوسائٹی کو فائدہ پہنچے، پھر ساتھ ہی ساتھ تربیتی عمل ہے، اخلاقی عمل ہے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ تربیت کر رہے ہیں اصحاب کی، اپنے گھر والوں کی، خاندان کی، سب کی تربیت کر رہے ہیں، شب عاشور تک تربیت جاری ہے، شب عاشور کے آخری لمحات تک امام حسین علیہ السلام کی تربیت جاری، خود یہ ایک بہت ہی اہم اور بنیادی موضوع ہے کربلا کا، کربلا کے تربیتی اصول اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کس طرح تربیت کی، اور بعض جگہوں پہ اس کا اشارہ کیا گیا تھوڑا تفصیل سے، البتہ پورا موضوع کے طور پر نہیں، کہ امام نے کربلا میں سب کی تربیت کی ہے، یعنی امام کی تربیت کے سائے میں سب ہیں، یہ نہیں کہ فقط حر امام کی تربیت کے سائے میں ہیں، ممکن ہماری نگاہ میں فقط حر ایسا نظر آئے کہ امام نے تربیت کر دی، یا وہب قلبی کی تربیت کر دی، یا مثلا زہیر قین کی تربیت کر دی، نہیں، امام کی تربیت ان کے لیے تو ہے ہی، لیکن امام کی تربیت سب کے لیے ہے، ابو الفضل عباس کے لیے بھی امام کی تربیت ہے، جناب زینب کے لیے بھی امام کی تربیت ہے، اور میں نے بعض جگہوں پہ یہیں پہ عرض بھی کیا کہ جناب زینب کی اس طرح امام حسین علیہ السلام نے تربیت کی کہ شب عاشور کی زینب میں اور عصر عاشور کی زینب میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اس قدر، اور وہ اسی پہلو کی بنیاد، یعنی اسی عرفانی پہلو، یعنی شب عاشور کی جناب زینب وہ ہیں جو رو رہی ہیں، جو گریا کر رہی ہیں، جو بے ہوش ہو رہی ہیں، جو بھائی کے پورا واقعہ میں سنا چکا ہوں، پوری روایت امام سید سجاد اسلام کی، جو بھائی کی شہادت کی خبر سن کے اس قدر گریا کر رہی ہیں اور اس قدر فریاد بلند کر رہی ہیں کہ بیوی کو غش آ جا رہا ہے، لیکن یہی زینب جو شب عاشور میں صرف ایک دن کا فاصلہ اور ایک شب کا فاصلہ، ایک شب و روز میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنے کلمات اور اپنی وصیت اور اپنی نصیحتوں سے اس طرح سے بیوی کی تربیت کی کہ پھر عصر عاشور جناب زینب کو بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھ کر بھی غش نہیں آ رہا ہے، نہ شام غریبہ میں غش آ رہا ہے، نہ 11 محرم کو غش آ رہا ہے، نہ کوفے میں غش آ رہا ہے، نہ نوک نیزے پہ سر دیکھ کر غش آ رہا ہے، نہ شام میں غش آ رہا ہے. یہ ان حسینی تربیت کا اثر سب پر ہے. امام سب کی تربیت کرتا ہے اور کربلا والوں کی خاص امام کی تربیت ہے. لیکن اس تربیت کی بنیاد بھی، اس تربیت کی بنیاد وہی کربلا کا عرفانی پہلو ہے. یعنی جس چیز نے انہیں اتنا عظیم بنا دیا، پہلے بھی عظیم تھے، حبیب ابن مظاہر پہلے بھی عظیم تھے، زہیر قین پہلے کچھ اور تھے لیکن یہاں آ کر عظیم ہوئے، کربلا کے پہلے بھی عظیم ہو چکے تھے، مسلم ابن اسجع پہلے بھی عظیم تھے، ابوالفضل عباس کربلا عاشور کے پہلے بھی عظیم تھے، جناب زینب کربلا کے پہلے بھی عظیم تھیں، لیکن کربلا نے آ کر ان کی عظمتوں کو بہت زیادہ بلند کر دیا. یعنی کربلا کے واقعے کے بغیر اور حسینی تربیت کے بغیر اگر ابوالفضل عباس کو دیکھیں تو بہت عظیم ہوتے ہوئے وہ نہیں ہے جو کربلا نے آ کر بنایا ہے، اور کربلا میں حسین ابن علی نے جو آ کر آمادہ کیا ہے. یہ ایک بڑا موضوع ہے لیکن ابھی اتنا ہی سن کے آپ آگے بڑھیں. تو کربلا میں اور بھی سارے پہلو ہیں، تربیتی پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے، سماجی پہلو ہے، سیاسی پہلو، بہت بڑا سیاسی پہلو ہے، لیکن سارے پہلو پر جو پہلو غالب ہے وہ ہے کربلا کا عرفانی پہلو. یعنی کیا؟ یعنی جو کچھ بھی انجام دیا جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے، یہ ہے عرفانی پہلو، اللہ کے لیے. امت کی اصلاح بھی امام حسین علیہ السلام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن امت کی اصلاح اللہ کے لیے. بہت توجہ کریے، یہ بنیادی مسئلہ ہے. دین کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن دین کی حفاظت اللہ کے لیے. ہم جا کر سے یہیں پہ رک نہیں جائیں کہ امام اصلاح کر رہے ہیں تو فقط اصلاح، دین کی حفاظت کر رہے ہیں تو فقط دین کی حفاظت، ویلوس کو بچا رہے ہیں تو فقط ویلوس کو بچا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ اللہ کے لیے. اور یہی وہ کربلا کا رنگ ہے جو کربلا کو بہت ہی زیادہ روشن کر دیتا ہے، کربلا کو بہت ہی زیادہ حسین کر دیتا ہے، اور یہی وہ کربلا کا رنگ ہے جو جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ فرماتی ما رائے تو الا جمیلہ، ہم نے کربلا میں حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. کیونکہ جناب زینب دوسرا کوئی رنگ دیکھنا ہی نہیں چاہتی، نگاہ جناب زینب کی یہ ہے کہ اور کوئی رنگ نہیں دیکھنا چاہتی. کربلا میں جب الہی رنگ اتنی شدت کے ساتھ مضبوط ہے تو کوئی رنگ دیکھنے کے لائق نہیں. ہم دیکھیں اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر، لیکن جناب زینب کوئی اور رنگ نہیں دیکھنا چاہتی. جناب زینب وہ الہی رنگ دیکھتی ہیں، اور الہی رنگ کربلا کا بہت ہی حسین ہے. یعنی اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دینا یہ بہت ہی حسین ہے، اللہ کے لیے اتنی سختیوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا یہ بہت ہی خوبصورت ہے. دادا ایک جملے میں پوری کربلا کو، یہ بار بار عرض کیا جاتا رہتا کہ ایک جملے میں پوری کربلا کو جناب زینب نے بیان کیا کہ ماں رائے تو اللہ جمیلا، میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں سوائے جمیل، جمال کے، حسن کے. اب یہ کلمہ جناب زینب ہی کی زبان سے اچھا لگتا ہے. جناب زینب نے یہ کلمہ اگر نہ یہ جملہ بولی ہوتی بی بی تو شاید کربلا کا بہت سارا پہلو ہمارے لیے واضح ہی نہیں ہو پاتا. دو تین سال پہلے ایک توفیق ہوئی تھی اسی موضوع پر، کربلا جمال عاشورہ جناب زینب کی نگاہ میں، ایک اشارہ پڑھنے کی، وہاں پہ کچھ اشارہ، چونکہ جو جتنا اپنی ناقص نگاہ سے، چونکہ اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی معرفت چاہیے، بہت ہی علم چاہیے، بہت ہی بلند انسان چاہیے، ہم جیسے معمولی طالب علم ان ساری حقیقتوں کو درک نہیں کر سکتے، لیکن جناب زینب کی وہ نگاہ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان محسوس کرے کہ بی بی کس نگاہ سے کربلا کو دیکھ کے آئی ہیں، کہ پوری کربلا کو اگر ایک جملے میں بیان کرتی ہیں اور وہ یہ کہ میں نے کربلا میں جمال پروردگار کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں.
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اللہ اکبر، نعرہ حکمت و فضیلت شجاعت و جرات و ہمت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لیے جوش ایمانی کے ساتھ تہ دل سے بلند کر سلام.
اور یہ چونکہ جناب زینب معرض بیان میں ہیں، اس لیے جناب زینب کی زبان سے یہ کلمہ نکل رہا ہے. یہ نہیں کہ فقط جناب زینب نے یہ منظر دیکھا ہے، نہ کربلا میں جو ہیں سبھی یہی دیکھ رہے ہیں، سب یہی اسی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اسی لیے کربلا کی ساری مصیبتیں ان کے لیے آسان ہوتی نظر آ رہی ہیں، جو جب اللہ کے لیے دیکھا جائے تو پھر سخت نہیں ہوتی. ہمارے استاد خدا ان کی حفاظت کرے، وہ اگر مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ بچوں کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ جو بچوں کو دسترخوان پہ لا کر بٹھایا جائے تو فقط اس میں مٹھائیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آئس کریم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چاکلیٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے ہر ضرورت کی چیز کو لازم جانتے ہیں. نگاہ ان کی بدلی ہوتی ہے، بچوں کی نگاہ اور ہوتی ہے. بچوں سے آپ پوچھیں کہ کیا کھانا ہے، دوسروں مٹھائی ان کو کھانا پسند ہوگا، چاکلیٹیں کھانا پسند ہوگی، لیکن بڑوں سے پوچھیں تو ان کی نگاہ کچھ اور ہوگی، وہ کچھ اور چیزیں پسند، وہ دیکھیں گے جو ہماری جسم کی ضرورتیں ہیں وہ پسند کریں گے. لہذا وہ لوگ جو زندگی میں بچوں والی نگاہ رکھتے ہیں، وہ زندگی میں صرف نعمتیں چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف نعمتیں ملتی رہیں، لیکن جو زندگی میں بڑی نگاہ رکھتے ہیں وہ مصیبتوں کو خود خریدتے ہیں، مصیبتوں کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، سختیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں. وہ لوگ بچپن کی نگاہ رکھتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد ہی فقط اللہ سے نعمتیں مانگتے ہیں کہ اللہ نعمت ہی دے، کوئی سختی نہیں چاہیے، کوئی تکلیف نہیں چاہیے، اور وہ پھر ناکام ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسان کو تنہا نعمتیں کامیاب نہیں بناتی، نعمتیں ایک ذریعہ ہیں، تکلیف دوسرا ذریعہ ہے، امتحان دوسرا ذریعہ ہے، سختیاں دوسرا ذریعہ ہے، اور کبھی کبھی سختیاں نعمتوں سے بھی زیادہ انسان کی تربیت کرتی ہیں. نعمتیں بھی ذریعہ ہیں انسان کو بلند کرنے کا، لیکن کبھی کبھی سختیاں انسان کو نعمتوں سے زیادہ تیز رفتار بڑھا دیتی ہیں، تیزی سے بڑھا دیتی ہیں. اب یہ ایک بہت پوری لمبی بحث ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. خوب آپ کی نگاہ میں ہے بھی کہ وہ لوگ جو دنیا میں واقع بڑے انسان یعنی وہی ویلوز کے لحاظ سے، نہ کہ مال کے لحاظ سے، جو ویلوز اور فضیلتوں کے لحاظ سے بڑے انسان بننا چاہتے ہیں، وہ سختیاں اپنی زندگی میں خریدتے ہیں، سختیاں ڈھونڈتے ہیں، سختیاں تلاش کرتے ہیں، رنج و غم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ آئے میرے پاس، خود ہی جا کے لیتے ہیں، خود ہی مول لیتے ہیں. رسول اللہ کو کیا پڑی تھی کہ جا کے ساری سختیاں اپنے لیے مول لے رہے ہیں. امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ لوگ جو صرف نعمتوں میں کھیلنے والے ہیں وہ آ کر یہی اعتراض کرتے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑی ہے، کیوں جا رہے ہیں کربلا، کیوں جا رہے ہیں، اسی مکے میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر مکے میں مصیبت آنے کا خطرہ ہے تو مکے کو چھوڑ کے یمن کی پہاڑیوں میں چلے جائیں، لیکن امام حسین علیہ السلام جا کر سختیاں مول لے رہے ہیں، خود ہی لے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سختیاں ہیں جو خود کو بھی اور دین کو بھی اور حقیقتوں کو بھی اور سب کو بلند کر دیں گی. اسے انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. مثلا ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، وہ کہے کہ ہمیں آ کر مزے سے جو کچھ پڑھا دیا گیا بس وہی ہے، وہ کوئی سختی خریدنے کو تیار نہ ہو، نہ رات میں جگنے کے لیے تیار ہو، نہ سخت سفر کرنے کے لیے تیار ہو، نہ ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، نہ ماں کی پکائی ہوئی اچھی 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 غذائیں چھوڑنے کو تیار ہو. تو اس کو جو کچھ، یہ سب کچھ تو مل جائے گا، لیکن جو چیز اسے چاہیے ہے وہ نہیں ملے گی، یعنی اسے علم نہیں ملے گا، یعنی وطن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ماں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے کھاتے عادی ہو گیا، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور رات میں جگنے کو تیار نہیں ہے، محنت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو چیز اسے نہیں ملے گی وہ ہے علم، علم نہیں ملے گا. چونکہ علم ایک فضیلت ہے جو سختیوں سے حاصل ہوتی ہے. امیر المومنین کی طرف منسوب یہ شعر کی بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، جتنی انسان کوشش کرتا ہے اتنی بلندیاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اور جو بلندیاں چاہے وہ راتوں کو بیدار رہے. راتوں کی بیداری، راتوں کی بیداری روڈوں پر اور گلیوں میں ٹہلنے کے لیے نہیں، کہ ابھی ہمارے بہت سارے جوان اس میں لگے ہوئے ہیں، ایک گلی سے دوسری گلی میں، ایک ریسٹورینٹ سے دوسرے ریسٹورینٹ میں، ایک چائے کی دکان سے دوسری، نہ اس کے لیے نہیں. ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندی چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو سختی کے لیے آمادہ کرے. کہ قرآن آ کر اسی مطلب کو بیان کرتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو خلق ہی کیا ہے رنج و غم میں. وہ سارے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں تم کو بنانے کے لیے، نہ آئیں تو بنو گے نہیں، نہ آؤ یہ مصیبتیں نہ آئیں تو معمولی سے انسان بن کے رہ جاؤ گے، یہ مصیبتیں اگر نہ آئیں تو ایک بے مصرف انسان بن کے رہ جاؤ گے، بوجھ بن جاؤ گے لوگ. کچھ لوگوں کے لیے قرآن کہتے ہیں کل لون اللہ مولا، یہ بوجھ ہے معاشرے کے لیے، بوجھ ہے ماں باپ کے لیے، بوجھ ہے گھر والوں کے لیے، بوجھ ہے شوہر ہے تو بیوی کے لیے بوجھ ہے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے بوجھ ہے. بوجھ بن کے رہنے والے انسان کون ہیں؟ جو صرف زندگی میں نعمتیں چاہتے ہیں، تو نعمتیں کوئی نہ کوئی لا کر ان کے دے، لیکن وہ جو دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو زندگی میں خود سختیاں خریدتے ہیں. اور سختیاں خریدنا یہ کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اگر اللہ کے لیے ہو. اور بھی ہیں، مثلا انسان معاشرے کے لیے کر رہا ہو، انسان اپنے نام و نمود کے لیے کر رہا ہو کہ ہمارا نام سالوں سال تک باقی رہ جائے، یہ سب بھی ایک اچھے فیکٹرز ہیں کہ جو انسان کو جذب کرتے ہیں، انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن ان سب میں اتنا دم نہیں ہے کہ جو انسان کو زیادہ دور تک لے جائے، زیادہ بلندی تک لے جائے. سب سے بڑی چیز جو انسان کو، جو انسان کے لیے ہر مشکل کو آسان کرتی ہوئی نظر آئے وہ ہے اللہ، زندگی کے الہی رنگ. اور یہی چیز ہے جو کربلا میں نظر آ رہی. کربلا کا جس، کربلا کے جس منظر پہ نگاہ کریں گے اس کا رنگ الہی رنگ نظر آئے گا. اور مجھے یہ بار بار یہ جملہ کہنا پڑتا ہے، مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کربلا، یہ تھوڑا سخت بات ہے، تھوڑا تلخ بھی ہے، لیکن کبھی کبھی وہی تلخیاں جو ہیں مٹھائیوں کے طریقے سے لازم ہوتی ہے. البتہ ہمارے مجمع کو ابھی مٹھائی زیادہ چاہ رہی ہوتی ہے، ہمارے شیعہ مجمع کو. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا عادی ہو گئے ہیں سختیوں اور تلخیوں کے. یعنی جس طرح زندگی میں سختیاں اور تلخیاں، ویسے سننے سماعت میں بھی انسان کو کیا چاہیے؟ سماعت میں صرف جو ہے تفریح چاہیے، مزے چاہیے، یہ چاہیے، تلخ بات نہیں چاہیے. لیکن تلخ بات کبھی کبھی ضروری ہوتی ہے. تلخ بات یہ ہے کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کربلا وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی وہاں ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے، ہر عمل میں اللہ نظر آتا ہے، ہر کردار میں اللہ نظر آتا ہے. جناب زینب کو ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے، بھائی کے لاش پہ آئی ہیں تو اللہ نظر آتا ہے، کربلا کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو اللہ نظر آتا ہے. حسین ابن علی جوان بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں، اللہ کو گواہ قرار دیتے ہیں کہ بعد میں مسائل میں بھی آپ کی ہر حالت میں. صبح عاشور پہلا جملہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، الہی انت لی، الہی انت سکتی فی کل کرب وانت لی، انت رجائی فی کل شدت وانت لی فی کل کرب فی کل امر. یہ جملہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بھی جملے اس طرح کے. یہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں ہر جگہ اللہ اور الہی رنگ نظر آتا ہے. اور ہماری کربلا میں، ہماری عاشورہ میں، ہمارے انداز عزاداری میں ممکن ہے کہ ہم دس دس دن عزاداری کر کے چلے جائیں، اس میں کہیں اللہ نظر نہ آئے. اور یہ فرق ہے. یعنی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی کربلا میں ہمیشہ وہ عرفانی پہلو ہر جگہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تربیتی پہلو بھی ہے، اخلاقی پہلو بھی ہے، سماجی پہلو بھی ہے، سیاسی پہلو بھی ہے کہ باطل کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب سارا پہلو ہے. لیکن اس سارے پہلو میں جو پہلو اصلی ہے وہ ہے عرفانی پہلو. یعنی یہ سب کچھ اللہ کے لیے. امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں سب کچھ اللہ کے لیے نظر آتا ہے، ہماری کربلا ممکن اللہ نظر ہی نہ آئے. تو یہ ہم پریشان کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی کربلا سے آگے بڑھ کر حسین ابن علی کی کربلا تک پہنچنا ہے، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں. یعنی اپنی کربلا کا رنگ قرآنی تعبیر کے مطابق الہی رنگ اس پہ چڑھائیں، اور الہی رنگ چڑھانے کے لیے لازم ہے کہ سارے رنگ پہلے اتاریں، جو الہی رنگ کا قانون یہ ہے کہ وہ دوسرے رنگ کے ساتھ نہیں چلتا، یہ نہیں کہ ایک رنگ پہ دوسرا رنگ چڑھا لو، وہ بھی رہے یہ بھی رہے، یہ نہیں ہوتا. روایات میں ہے کہ اگر کوئی عمل انسان انجام دیتا ہے کسی اور کے لیے بھی، اور کہتا ہاں اللہ کے لیے بھی ہے، تو اللہ کہتا کہ اللہ کریم ہے، وہ کہتا کہ نہیں یہ پورا اسے دے دو، مجھے چاہیے ہی نہیں. روایت ہے باقاعدہ طور پر، یعنی مثلا عمل کو انجام دیا اللہ کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، تو کہا پھر یہ معاشرے کو دے دو. اس کا مطلب کیا معاشرے کو بھول جائیں؟ کہا نہیں، یہ جملہ یاد رہے، معاشرے کی خدمت ہو لیکن ہو عمل اللہ کے لیے. قانون یہی ہے، قوم کی خدمت ہو، قوم مقصد نہیں ہو، بلکہ قوم کی خدمت ہو لیکن عمل ہو اللہ کے لیے. لذا امام فرما، روایت کا جملہ یہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ اگر کوئی مشرکانہ عمل اگر سامنے آتا ہے، کہتا نہیں پورا پورا اس کے حوالے کر دے دو اس کو. لذا کربلا میں جو رنگ چڑھا ہوا ہے سارا رنگ اترا ہوا ہے. کچھ لوگ آئے تھے مثلا زہرقین پہ کچھ اور رنگ تھا، یہ نہیں کہ امام نے کہا ہاں یہ رنگ بھی لے کے چلو، چلو دوسرا ہم تمہیں دوسرا رنگ بھی تمہیں دیتے ہیں، دونوں ساتھ لے کے چلو. نہ، جیسے ہی زہرقین کی امام سے ملاقات ہوئی وہ رنگ خود بخود اترتا چلا گیا. اور کربلا کا معجزہ یہی ہے کہ وہ آ کر سارے رنگ کو اتار کر صرف الہی رنگ انسان پہ چڑھا دیتا ہے، اور یہ بڑا رنگ ہے، مکس رنگ نہیں چلتا یہاں پہ، یعنی مشرکانہ رنگ نہیں ہوتا. رنگ بھی مشرکانہ، شرک کے معنی عرض کیے گئے نا آپ کے ایک مجلس میں، یہاں پہ نہیں تھی دوسری جگہ پہ تھی، کہ شرک یعنی کیا، یعنی شریک قرار دینا، کہ یہ بھی اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی، تاثیر میں بھی اور عمل میں بھی. تاثیر میں شریک قرار دینا یعنی کہ یہ عمل فلاں کی تاثیر بھی ہے اور فلاں کی بھی ہے، اور پھر اس کی وضاحت کی گئی. اب یہ نہ کہ یہ تو آپ انکار تو نہیں کر رہے ہیں، دوا کی کوئی اثر ہی نہیں نا، دوا کا اثر ہے لیکن دوا میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر یہ ہے تو یہ بالکل توحیدی عمل ہے. لیکن کہ نہیں، کبھی اللہ اثر کرتا ہے، کبھی دعا اثر، کبھی دوا اثر کرتی ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ مشرکانہ عمل ہو گیا، کہ کبھی اللہ اثر کرتا ہے الگ سے، کبھی دوا اثر کرتی ہے الگ سے. دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. اگر دوا اثر نہ کرے، اگر اللہ دوا اثر نہ کرے تو اللہ کی طرف چلے جاؤ، اللہ اثر نہ کرے تو دوا کی طرف چلے جاؤ. یہ ہوا مشرکانہ عمل. اور توحیدی عمل کیا ہے؟ توحیدی عمل یہ ہے کہ دوا اثر کرتی ہے لیکن دوا کو اثر دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ہے توحیدی عمل. ڈاکٹر کی تاثیر ہے لیکن اس کے اندر تاثیر ڈالی ہے اللہ نے. ماں باپ کا ہماری زندگی پہ اثر ہے لیکن ماں باپ کو وسیلہ قرار دیا ہے اللہ نے، یہ توحیدی عمل ہے. لیکن اگر کہیں نہیں کچھ ماں باپ کا اثر ہے کچھ اللہ کا اثر ہے، یہ مشرکانہ عمل ہے. یعنی ماں باپ کو اگر شریک بنا دیا. ایک خاتون کے ہماری زندگی میں کچھ تو اللہ کا اثر ہے، کچھ شوہر کا اثر ہے، یعنی شوہر کو اگر شریک بنا دیا، یہ ہے مشرکانہ عمل. توحیدی عمل کیا ہے؟ کہاں شوہر کے پاس بہت کچھ اختیارات ہیں لیکن یہ سارے اختیارات دیے ہوئے ہیں اللہ کے، یعنی اس نگاہ سے پورے عالم کو دیکھنا کی تاثیر. دیکھیں یہ جملہ بہت ہی بنیادی جملہ ہے، توحید کا اصلی ترین جملہ، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، وجود میں کسی کی بھی تاثیر نہیں ہے سوائے اللہ کی ہے. وجود میں کسی کی تاثیر ہے ہی نہیں، جس کی بھی تاثیر ہے وہ اللہ کی طرف سے. مثلا ہمارے وجود میں ہدایت کی اگر تاثیر رسول اللہ کی ہے تو رسول اللہ کی تاثیر اللہ کے برابر میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے. اگر ہمارے وجود میں اہل بیت کی تاثیر ہے تو اہل بیت کی تاثیر اللہ کے برابر میں نہیں ہے کہ کچھ اللہ کی تاثیر ہے کچھ اہل بیت کی. اگر یہ کام کیا تو سب سے پہلے اہل بیت پر ظلم کر دیا، جو اہل بیت کو اللہ کے برابر میں لے کے آئے، لیکن ہاں اہل بیت کی تاثیر ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر ہماری زندگی میں کربلا کا اثر ہے تو یہ کربلا کا اثر کیسے ہے؟ اللہ نے یہ اثر قرار دیا ہے، یہی ہے کربلا کا عرفانی پہلو۔ یہ ہے کربلا کا، یعنی انسان کی یہ نگاہ۔ اب یہیں پر وہ جملہ پڑھتے ہیں امیر المومنین السلام کا جو بار بار پڑھتے رہتے ہیں، کہ امیر المومنین السلام نے یہی فرمایا کہ نگاہ انسان کی ایسی ہوگی، وہ چونکہ یہ عرض کر چکے پہلے لیکن خوب یہ موضوع ہمارا ہے، اس موضوع میں گفتگو آ رہی ہے اس لیے پھر تکرار کرنا پڑتا، اور یہ اتنی اچھی اتنا اچھا جملہ ہے کہ اس کو تکرار کرتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے۔ ہمارے استاد بزرگوار خدا ان کی حفاظت فرمائے عبداللہ جوادی عملی، ان کی میرے خیال سے کسی بھی کتاب میں اٹھا کے دیکھے تو یہ امیر المومنین کا جملہ اکثر کتابوں میں نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ وما ہو، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا۔ ما رأیت یعنی دیکھا ہی نہیں۔ جناب زینب کا بھی یہی جملہ ہے، جناب زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کربلا میں مصیبت دیکھی، خنجر دیکھا، ظلم دیکھا، خون دیکھا، لاشیں دیکھے، کٹتے ہوئے سر دیکھے، جناب زینب نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا ما رأیت، میں نے دیکھا ہی نہیں کچھ، یعنی کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کوئی چیز جس کو دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو دیکھا وہ آنکھوں سے دیکھا، خون دیکھا، جنگ دیکھی، کٹتے ہوئے سر دیکھے، اسلحے دیکھے، یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھا، لیکن جناب زینب جو اپنے دل کی آنکھوں سے اور ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں وہ فقط جمال پروردگار دیکھ رہی ہیں۔ اور یہی امیر المومنین السلام فرما رہے ہیں، شاید جناب زینب، ہم تو امیر المومنین کے کلام کو اتنا درک نہیں کر سکتے لیکن جناب زینب درک کر رہی ہیں، شاید جناب زینب کی زبان پر یہ جملہ جاری ہی اس لیے ہوا کیونکہ امیر المومنین کی زندگی میں جناب زینب نے یہی دیکھا تھا ہمیشہ۔ اور وہ کیا دیکھا تھا؟ یہ کہ ماں رائے تو شیئن، میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا، الا ورأیت اللہ، مگر یہ کہ اللہ کو دیکھا، قبلہ اس سے پہلے بھی، بعدہ اس کے بعد بھی، معہ اس کے ساتھ بھی۔ یہ ہے عرفانی نگاہ اور یہ ہے توحیدی نگاہ۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں عزیزو، یہ در حقیقت ایک عمل ہے انسان کا، کہ جب انسان اپنی نگاہ کو توحیدی نگاہ، چونکہ ایک توحید وہ ہے جو ہمیں بچپن میں بتائی گئی تھی اور اسی بچپن والی توحید کو ہم نے باقی رکھا ہوا ہے، کہ دو سال کے تھے، ماں نے، باپ نے، بہن بھائی نے یا کسی استاد نے اگر یاد کرایا تھا کہو اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، وہ توحید ہم نے یاد رکھی، یاد رکھا، اچھا کیا، لیکن یہ دو سال والی توحید 70 سال میں نہیں چلے گی۔ سب کچھ بڑھتا چلا جائے لیکن توحید نہیں بڑھے، وہ وہی رہے کہ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ ہی خالق ہے، بس۔ یہ تو 2 سال میں آپ کو سکھایا گیا تھا، ابھی آپ کتنے سال کے ہیں، ابھی ہم کتنے سال کے ہیں، یہ توحید وہی رہے گی، اتنی توحید کا لیول نہیں بڑھے گا، سارا لیول بڑھ جائے، مکان بڑھ جائے، گھر بڑھ جائے، گاڑی بڑھ جائے، وزن بڑھ جائے، قوت بڑھ جائے، قدرت بڑھ، لیکن توحید اپنی جگہ میں رکی رہے، یہ نہیں ہے۔ کہتے بھی ہیں کہ دیکھیں توحید جو ہے وہ جڑ ہے، اصول کہتے ہیں نا، اصول دین، یعنی اصول کہتے ہیں جڑ کو، فروع کہتے ہیں شاخوں کو، فروع دین میں کہتے ہیں، فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکات، فلاں، بہت سارے فروع۔ اصول دین میں سب سے پہلی چیز کیا بتاتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز توحید۔ تو یہ کون سے اصل ہے کہ جو اوپر پڑی ہوئی ہے توحید کی؟ اصول تو چاہیے اس کی جڑیں مضبوط ہو نا، یعنی جڑوں کے لیے۔ آپ کبھی دیکھیں کسی باغوان کو کہ وہ اگر جڑوں کی بجائے پتوں پر پانی صرف ڈال رہا ہو، شاخوں پہ پانی ڈال رہا ہو، شاخ پہ پانی نہیں بلکہ جڑوں پہ پانی ڈالا جاتا ہے، تاکہ جڑیں اگر مضبوط ہوں گی، جڑوں کے لیے اچھی زمین ڈھونڈی جاتی ہے، فرٹیلائز زمین ہوتی ہے، اچھی جگہ ہوتی ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، کہ اگر جڑوں کو صحیح کر دیا گیا تو اوپر سب کچھ صحیح ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کی شاخیں بھی اچھی ہوں گی، اس کے پتے بھی اچھے ہوں گے، اس کا پھل بھی اچھا ہوگا، اس کی اس سے جو پھل نکلے گا اس میں خوشبو بھی اچھی ہوگی۔ یہ سب کہاں کوشش کس پہ کی جاتی ہے؟ ساری کوشش جڑوں پہ کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم آ کر شاخوں پہ ساری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل جڑوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جڑوں کی کوئی باتیں ہی نہیں کہتے، کہتے ہیں وہ فلاں توحید کی بات ہو رہی۔ تو اگر جڑ جڑ ہی نہیں ہے تو بغیر جڑ کا درخت کیسا ہوتا ہے؟ وہ جو ڈیکوریٹڈ درخت ہوتے ہیں پلاسٹک کے، ڈیکوریشن کے درخت، ڈیکوریشن کے درخت میں جڑ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے اوپر اس کو صاف کرو، اس کو دھل کے رکھو، گندا نہ ہونے دو، خاک نہ پڑنے دو، سب کچھ اوپر کرنا ہے، نیچے جڑ میں کچھ نہیں کرنا ہے، جڑ کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ چونکہ یہ پلاسٹک کا درخت ہے، اس کی جڑ ہی نہیں ہے، اور جو کچھ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، خالی توجہ ساری اس کے اوپر کرو کہ اس کا پھول گندا نہ ہونے پائے، اس کے پتے گندے نہ ہو۔ لیکن یہ جو ڈیکوریشن والا درخت ہے اس کی مشکل صرف یہ ہے کہ یہ ڈیکوریشن والا درخت یہ کبھی پھل نہیں دے گا، مسئلہ یہ ہے، اس سے کبھی آپ کو آکسیجن نہیں ملے گی۔ پورے گھر کو پلاسٹک کے درخت سے آپ بھر ڈالیں لیکن وہ آپ کو آکسیجن نہیں دے گا، آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ جذب نہیں کرے گا، گھر کی گندگی اپنی جگہ پر باقی رہے گی، فضا کی گندگی اپنی جگہ پہ باقی رہے گی۔ ابھی ہم پورے گھر میں نہیں، پورے معاشرے کی ہم نے یہی حالت بنا دی ہے کہ ساری توجہ صرف شاخوں پہ لگی ہوئی ہے کہ اس طرح مجلس کی جائے، اس طرح یہ کیا جائے، اس طرح تبرک بانٹا جائے، اس طرح کھایا جائے، اس طرح کھلایا جائے، اس طرح نماز پڑھی جائے، اس طرح روزہ رکھا جائے۔ بھائی اس جڑ کو جا کے دیکھیں جو توحید ہے، اگر توحید صحیح نہیں ہے، اگر توحید صحیح نہیں ہے تو کبھی بھی اچھا پھل نہیں آئے گا، نہ جوانی میں آئے گا، نہ بڑھاپے میں آئے گا، نہ مردوں میں آئے گا، نہ خواتین میں آئے گا۔ اور جڑوں کو صحیح کرنے کے لیے پھر کربلا کے عرفانی پہلو کو دیکھنا پڑے گا، یعنی سب کے، رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں، امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیں، انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے اگر جڑیں مضبوط کی ہیں۔ قرآن میں اب یہ آیتیں ہم نہیں پڑھ پائیں گے کہ قرآن میں سورہ ہود، سورہ عنکبوت، سورہ آراف اور بعض دیگر سورے کی جہاں پر بار بار ایک ہی جملہ تکرار ہو رہا ہے کہ ہر نبی آ کر سب سے پہلی جو بات کہتا ہے وہ ہے توحید کی بات۔ ایک مرتبہ جا کے نگاہ کر ڈالیں اگر فرصت ہو، ایک ہی کوئی سورہ مثلا سورہ ہود جا کے پڑھ ڈالیں، پہلی آیت سے لے کر کے آخر تک ایک ایک نبی کا ذکر، پہلے قرآن کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر، پھر جناب نوح کا ذکر، جناب شعیب کا ذکر، جناب ہود کا ذکر، جناب صالح کا ذکر، سب کی پوری پوری داستان۔ لیکن ہر عمل سے پہلے ہر نبی کے جیسے ہی نام آیا، نبی کے بعد فوراً یہ آیا کہ نبی کی آواز یہ تھی، عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر نبی پہلی آواز، پہلی تبلیغ، پہلی بنیاد جو ہر نبی آگے رکھتا ہے وہ توحید کی بنیاد۔ اور ہم آتے ہیں یہاں پر صرف شاخوں کو سجا رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہم دکھاوے والے لوگ ہیں، صرف دکھا جو ظاہری چیزیں دکھیں وہی ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ بنیادیں ہم بنی اسرائیل کے طریقے سے، وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل، اللہ نے ان کے لیے زمین میں راستہ بنایا، دریاؤں میں راستہ بنایا، کھانے کا انتظام کیا، فرعون سے بچایا، لیکن بنی اسرائیل یہ سب کچھ میں کہیں اللہ کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی دریا کو پار کیا کہا کہ مجھے ایسا بت چاہیے، دیکھو یہ قوم کے پاس بت ہے، مجھے بھی چاہیے۔ پہلے عرض کیا نا اس مطلب کو، اگر ان کا اجعل لنا الہن کما لہم آلہ، قرآن کہتا ہے کہ ابھی دریا سے نکلے تھے یہ، یعنی دریا میں راستہ بنتے ہوئے دیکھا لیکن اللہ کو نہیں دیکھا انہوں نے، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا لیکن اللہ کو نہیں دیکھا انہوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز تھوڑا چھپی ہوئی اسے نہیں دیکھ پاتی، یہ مادی لوگ ہیں۔ یہ ایمان بالغیب کی مشکل ہے، عرض کیا ہے بار بار، ایمان بالغیب کی مشکل ہے، فقط جو چیز دکھائی پڑتی ہے وہی دیکھتے ہیں، جو چیز دکھائی نہیں پڑتی وہ نہیں دیکھتے۔ اصل یورپ نے آ کر یہی کلچر دیا، اس کلچر میں ہم سب کے سب گرفتار ہیں کہ جو چیز تمہیں حواس سے دکھائی پڑے صرف وہی دیکھنا ہے، اس کے بعد کچھ اور نہیں دیکھنا ہے، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے یہ پہلے ہی سے چل رہا تھا، بنی اسرائیل یہ پہلے ہی سے کر رہے تھے، جناب موسیٰ کو بار بار آ کے پریشان کرتے تھے، تمہارا خدا کیسا خدا دکھائی نہیں پڑتا، بغیر دیکھے تو مانیں گے نہیں، کبھی آ کے جناب موسیٰ کو پریشان کرتے، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتا، جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے تو پر ایمان ہی نہیں لائیں گے، لے کے آ گئے جناب موسیٰ یہ سب کچھ، لیکن کہہ رہے نہیں ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں، اتنا زیادہ پریشان کیا کہ جناب موسیٰ کو لے کے جانا پڑا انہیں کہ چلو آج دکھاتے ہیں اللہ کو، پھر جب دیکھا تو کیا حال ہوا، سب جو ہے ڈھیر ہو گئے وہاں پر، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ نے ایک جلوہ دکھایا، تجلی کوہ طور پہ ایک تجلی دکھائی، جناب موسیٰ غش کھا کے گر پڑے، باقی سب ختم، لیکن ان کی مشکل کیا تھی، مشکل یہ تھی کہ وہ صرف ظاہر کو دیکھنا چاہتے تھے، ظاہر پرست لوگ تھے، آج دنیا کو ظاہر پرست دنیا بنا دیا گیا، اور جب تک ظاہر پرستی کی دنیا میں الجھے ہوئے ہیں تو کربلا آنے کے بعد بھی کربلا کا صرف ظاہر دکھے گا، کربلا کا باطن نہیں دکھے گا، یعنی کربلا میں ہم کو کیا دکھے گا، ہم کو زخم، تلواریں، نیزے، تیر، تلوار، گلے کٹتے ہوئے، ہم کو یہ سب دکھے گا، لیکن جناب زینب کو کچھ اور دکھ رہا ہے کربلا میں، کربلا میں جناب زینب کو جمال پروردگار دکھ رہا ہے۔ بس عزیزو، ابن زیاد نے دیکھا بی بی آئی ہوئی ہیں دربار میں، روایت میں جملہ یہ ہے کہ فعدنا اذنا عاما، ابن زیاد نے اذن عام دیا تھا، جو بھی آیا دربار میں سب کو دربار میں داخل کیا، چونکہ اپنے کچھ مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا ابن زیاد، اور ان سب کے درمیان میں ایک طرف بیویوں کو لایا گیا، بیویاں سروں کو جھکائے ہوئے، چونکہ دربار میں جب آئی ہیں تو بازار کا مرحلہ طے کر کے آئی ہیں، اور کوفے کے بازار کا مرحلہ یعنی تماشائیوں کے درمیان سے ہو کے آئی ہیں، جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ اسیر کر کے لائے گئے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں۔ اب یہ بات پہلے پڑھی جا چکی، کب کیسے یہ حالت تبدیل ہوتی ہے، کیسے ایک انسان اس طرح بن جاتا ہے کہ اس طرح اہل حرم کا اور رسول اللہ کے اہل حرم کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے، وہ مرحلہ طے کر لیا، جناب ام کلثوم نے فریاد بلند کی تھی وہاں پر، یا اہل کوفہ غضوا ابصارکم، اے کوفے کے لوگوں اپنی آنکھیں تو بند کر لو، یعنی آنکھیں کھول کھول کر دیکھ رہے تھے، یا اہل کوفہ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اما تستحیون، کیا تمہیں حیا نہیں آتی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی، ان تنظروا الی بنات رسول اللہ وہن حواسر، کہ تم آنکھیں کھول کھول کر رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف نگاہ کر رہے ہو جبکہ ان کے سر پر چادر نہیں ہے، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک جملہ ام کلثوم کا، بی بی کا، یعنی پورے کربلا کا منظر بتا دے رہا یہی ایک جملہ بی بی کا، کہ کیوں بی بی کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ دیکھو نہیں مجھے، اس قدر بے حیا ہو گئے ہو، ہمارے چہرے کھلے ہوئے ہو، تم دیکھ رہے ہو ہمیں، ان تنظرونا ان تنظروا الی بنات رسول اللہ، نہیں جانتے ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ خوب یہ منزل طے کی بیویوں نے، اور یہ منزل طے کرنے کے بعد جو دوسری منزل آئی وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ابن زیاد شام کے دربار، کوفے کے دربار میں فتح کے زعم میں بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے فتح کے جشن منانے کی تیاری میں ہے، اور فتح مکمل، جشن سکت مکمل ہوگا جب بیویوں کو دربار میں لایا جائے، لہذا بیویوں کو لایا گیا، جناب زینب کو تمام بیویوں نے گھیر رکھا تھا، متوجہ پوچھا یہ کون بیوی ہے، کہا یہ زینب بنت علی ہے، تو وہاں پہ ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے، دو حمد، ایک حمد ایک ہم جناب فاطمہ بنت الحسین کر کے آئی ہیں جو آپ کے سامنے پڑھ چکے، ایک ہم جناب زینب کر کے آئی ہیں، ایک ہم امام سید سجاد کر کے آئے ہیں، ان ساری مصیبتوں پر ہم، اور ایک ہم ابن زیاد کر رہا ہے چونکہ سب کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ لہذا ہر مقدس لفظ کو ہر زبان سے سن کے دھوکہ نہیں کھا جائے انسان، چونکہ ابن زیاد بھی مقدس لفظ استعمال کر سکتا ہے، ہر ایک آ کر امیر المومنین کا نام لے سکتا ہے، لیکن ہر زبان سے امیر المومنین کے لفظ قبول نہ کر لیا جائے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے مقدسات کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ الذی فضحتکم واکذب حدوثتکم، اللہ کی حمد ہے جس نے تمہیں رسوا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی حمد ہے جس نے تمہیں رسوا کر دیا، واکذب حدوثتکم، اور تمہاری باتوں کو جھوٹا کر دکھایا۔ جواب میں جناب زینب نے کیا فرمایا، فرماتی ہیں کہ انما یفتزہ الفاسق ویکذب الفاجر، یہ ہے امیر المومنین کی بیٹی جو کوفے کے دربار میں اس حالم میں شام کوفے کا بازار کا مرحلہ طے کرنے کے بعد ابن زیاد جب اس طرح گفتگو کرتا، بی بی فرماتی ہیں، بی بی نے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے اور تو ذلیل ہے، اگر یہ کہتی جناب زینب تو صرف ابن زیاد کے لیے بات ہوتی، لیکن جناب زینب نے ایک قانون دے دیا وہیں پر، چونکہ بڑے لوگ اصول کی باتیں کیا کرتے ہیں، افراد کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ فرمایا انما یکذب یفتزہ الفاسق ویکذب الفاجر، جو فاسق ہے وہ رسوا ہے اور جو جھوٹا ہے وہ ذلیل ہے، جو فاجر ہے وہ جھوٹا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ تو خود اپنے آپ کو دیکھ لے۔ اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ پوچھا کہ کیا کیا اللہ نے تمہارے ساتھ، تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے کہ کیا ہوا اہل بیت، تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا، وہاں پہ بھی کلمہ استعمال کیا کہ ما رأیت صنع اللہ بأخیک، یہاں بھی دھوکہ دینا چاہ کے تم نے کیا دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یعنی رخ کو بدلنا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا، کہا کہ ما رأیت صنع اللہ بأخیک، تم نے کیا دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تو جناب زینب فرماتی ہیں ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل فبردوا الی مضاجعہم، یہ وہ قرآن کی آیت ہے جو پہلے آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں۔ قرآن کی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے بی بی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر اللہ نے قتل ہونا اور شہید ہونا لکھ دیا تھا، تو وہ اپنے قدموں سے چل کے اپنے مقتل تک آ گئے تھے۔ فبردوا الی مضاجعہم، وہ اپنے قدموں سے اپنے مقتل تک چال آ گئے تھے، اور پھر بعد میں سامنا ہوگا، تیرا سامنا ان کے ساتھ ہوگا، پھر وہاں اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ سن سن کے ابن زیاد پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بی بی نے یہ جملہ فرمایا، یہ پوری گفتگو مجھے پہلے سے ارادہ نہیں تھا پڑھنے کا ورنہ میں لے کے آتا، پھر بی بی نے ایک جملہ جو آخر میں فرمایا یہ کہ ما رأیتُ، کہ اللہ نے کیا کیا، کہا ما رأیتُ الا جمیلا، ہم تو مجھے رولانا چاہتا ہے، تو ابن زیاد چاہتا اس عالم میں جشن جب منا رہا ہے اپنے فتح کا، تو ان اسیروں کو پریشان کرے، ان کو رولائے، ان کو تکلیف میں مبتلا کرے، لیکن جناب زینب وہ ہیں کہ اس وقت نہیں روئیں گی جب ظالم رولانا چاہتا ہے۔ یہ قانون ہے، جب باطل کی طرف سے حملہ ہو جناب زینب وہاں نہیں رو رہی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہے۔ جو اللہ والے ہیں، جنہوں نے کربلا کے اس عرفانی پہلو کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، وہ دیکھتے رہیں۔ امام خمینی کے بیٹے کو شہید کیا گیا نجف میں، بہت چاہا لوگوں نے رلانا لیکن نہیں روئے، کیوں؟ اس لیے کہ دشمن چاہتا ہے میں اس وقت رہوں۔ دو سال پہلے شیخ زغزاکی کے تین بیٹوں کو ایک ہی دن میں شہید کر دیا گیا، خود ہی نماز جنازہ پڑھائی، پیچھے کھڑا ہوا دسیوں ہزار کا مجمع رو رہا ہے لیکن خود نہیں رو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت دشمن چاہتا ہے میں رہوں، مجھے کمزور دیکھنا چاہتا ہے، اور جب دشمن ہمیں کمزور دیکھنا چاہے تو ہم اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کرتے۔ جناب زینب کا دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس وقت ابن زیاد چاہتا ہے کہ بی بی کو رولائے، تو اس وقت جناب زینب نہیں رو رہی ہیں، بلکہ جناب زینب اس کو جواب دے رہی ہیں، تو کہتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، میرے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرا بھائی مارا گیا، میرا بھائی شہید کر دیا گیا، نہیں، میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے کربلا میں جمال پروردگار کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ وہی ہے غلبہ پورے کربلا پر، عرفان الہی کا غلبہ، اللہ کی معرفت اور اللہ کو دیکھنا۔ یہ بیویاں دیکھ رہی ہیں، یہ حسین ابن علی بھی دیکھ رہے ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر بھی دیکھ رہے تھے، یہ زہیر قین بھی دیکھ رہے تھے، شب عاشور میں دیکھ رہے تھے، اور ابھی یہاں کوفے کے بازار میں اور کوفے کے دربار میں یہ بیویاں دیکھ رہی ہیں۔ اور جب یہ مرحلہ طے کر لیا بیوی نے تو آخر میں فرمایا کہ ہاں یہ ہمارے گھر کے لوگ تھے، تجھے اگر ہماری شاخوں ہماری جڑوں کو اکھاڑ دینے میں ہماری شاخوں کو کاٹ دینے میں تجھے خوشی محسوس ہو رہی تو خوش ہو لے، تو خوش ہو لے۔ عزیز تو پڑھیں جناب زینب کے یہ کلام، چند جملے جو ہیں بیوی کے، اور جناب زینب کو ہم ذاکروں کی زبان سے نہیں پہچانے، جا کے جناب زینب کے اپنی گفتگو اور اپنے خطبے سے جناب زینب کو پہچانے۔ یہاں پہ نہیں روئیں بیوی، کوفے میں نہیں روئیں، جب سب تماشا دیکھ رہے تھے اور دیکھ کے رو رہے تھے کہ اہل بیت کے گھر والے اس طرح ہیں، پورا کوفہ رو رہا تھا، جناب زینب نہیں رو رہی تھی۔ جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا، لیکن جناب زینب روئیں کب؟ جناب زینب اس وقت روئیں جب دشمن چاہتا تھا کہ جناب زینب نہ روئیں، جب یزید چاہتا تھا کہ اہل حرم کو رہا کر کے جلدی سے شام سے باہر نکال دیا جائے کیونکہ شام کے حالات خراب ہو رہے ہیں، سید سجاد کے خطبے نے اثر کیا ہے، جناب زینب کے خطبے نے اثر کیا ہے، اب یزید کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے، رہا کر دیا جائے تو یہ شام کو چھوڑ کے یہاں سے باہر چلے جائے۔ وہاں جناب زینب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے شام میں ٹھہرنا ہے، مجھے شام میں رک کے اپنے بھائی کی مجلس کرنا ہے، اپنے بھائی کے اوپر گریہ کرنا ہے، اور شام میں جناب زینب گریہ کر رہی ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، یہ گریہ کرنا جو بی بی عصر عاشور سے لے کر کے شام تک ان منزلوں کو طے کر کے آئی ہے، ہمارا اور آپ کا رونا اور عزیزو، کیونکہ ہم اتنے سالوں بعد کچھ مصائب سن لیتے ہیں، وہ بھی کچھ مصائب سنتے ہیں، سارے مصائب کا کوئی ایک حصہ سنتے ہیں، کوئی دو حصہ سنتے ہیں، لیکن جناب زینب وہ ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے پوری کربلا کا مصائب ہے۔ اور اب جب شام میں بیویاں اکٹھا ہوئی رونے کے لیے، جو کچھ تبرکات واپس کیے گئے، اب جو کچھ بھی آ رہا ہے جناب زینب کی نگاہ میں پوری کربلا ہے۔ کبھی عباس یاد آتے ہیں، کبھی علی اکبر یاد آتے ہیں، کبھی چھوٹا سا بچہ یاد آتا ہے کہ کس طرح حسین ابن علی نے اسے جا کر دفن کیا تھا، کبھی قاسم کا پھول اور چاند جیسا چہرہ یاد آتا ہے، کبھی وہ 11 محرم کا منظر یاد آتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے بھائی سے رخصت ہو رہے تھے اور ایک چادر بھی نہیں تھی کہ بھائی کے اوپر ڈال دیں، خاک بھی نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ ہاتھ بدھے ہوئے تھے۔ زینب گریہ کر رہی ہیں اور شام میں آ کر کربلا کو اس طرح بی بی زندہ کر رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و اطرتہ الطاہرین۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمارے اس عمل کو عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار ہمیں معرفت اہل بیت اور اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، ہمارے زندگی کے اعمال کا رنگ اپنے رنگ میں رنگ دیں۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، جو ان دہشت گردوں کے مقابلے میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، پروردگارہ انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی قربانیاں دے چکے ہیں، پروردگارہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار دے۔ ایک سورہ